ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ میری صاحب اب یہ بتاؤ تلوار تلوار تلوار. میرے محترم ذرا میری بات کو سمجھ, جب فنسیاں ہو جاتی ہے تو اس کا علاج آپریشن سے شروع میں نہیں ہوتا, شروع میں تو اینٹی بائیوٹک کی گولیاں اور آئنٹمنٹ یعنی مرہم یہ لگایا جاتا ہے. اگر فنسی ٹھیک ہو گئی تو پھر آپریشن کا آئے گا, پھر آپریشن کا آئے گا. اچھا روحانی بیماری کا علاج نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے دو طرح کروایا, دو طرح, ایک تو دعوت دی گئی اور ایک اخلاق برتوائے, مہربانی کے ساتھ دعوت دی. دعوت دینا اندر کے عقائد کا صاف کرنا, اللہ کی محبت کا دل کے اندر پیدا کرنا, اللہ کی عظمت اور بڑائی کا بولنا, اور اللہ کی طاقت کو مان لے جو ہم نہیں مانتے, ہم نے بہت پچھلی قوموں کو برباد کیا تم لوگ بھی برباد ہو جائے گا, یہ کہنا جاؤ ادھر پرانی کہانیاں ہیں. اللہ پاک نے بدر کے اندر بتا دیا کہاں ہیں پرانی کہانیاں, اور آج ہی اللہ کر کے بتا سکتا ہے قادر مطلق ہے قصور وار ہم ہیں, اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے. دعوت کی لائن سے اللہ کی عظمت کا بیان کرنا, اس کی پاکی کا بیان کرنا, اس کی طاقت کا بیان کرنا, اس کے خزانوں کا بیان کرنا, اور اسی طرح مخلوقات کے یقین کا نکالنا, یہ دعوت ہے. اس دعوت کے ذریعے اندر کی خرابی صاف ہوگی, جیسے اینٹی بائیوٹک کی گولیاں. اور اخلاق برتنا یہ اوپر کا مرہم ہے, اخلاق برتنا یہ اوپر کا مرہم ہے. فنسیاں ٹھیک ہو گئی, نمٹ گئی بات, اب کل کو آپریشن کیا جائے. پہلے زمانے کے اندر آپریشن براہ راست اللہ پاک کر دیتے تھے, پورا بدن ہے فنسیاں ٹھیک ہوگی اینٹی بائیوٹک کی گولیوں سے اور آئنٹمنٹ برہم سے, لیکن پہنچے تک کا ہاتھ اس کے اوپر زہریلے پھول ہیں ٹھیک نہیں ہوتا. اب سول سرجن ڈاکٹر یوں کہتا ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ کے پھینکو پہنچے سمجھ, پہنچے سمجھ اسے کاٹ کے پھینکو, اگر اسے نہیں کاٹتے تو یہ زہر اوپر تک چلا جائے گا. تو اسے موقع پر اگر کوئی یوں کہے نہیں شانتی شانتی ایسی تیسی تیری شانتی کی, ایسی تیسی تیری شانتی کی, اگر ایسی شانتی تو مانے گا اور اس کو کاٹ کے نہیں پھینکے گا تو پھر کوہنی تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا, پھر کندھے تک ہاتھ کاٹنا پڑے گا, اور پھر یہ روحانی بیماری تیرے پورے بدن پہ ہوگی. جسمانی بیماریوں کا بدن کو موت تک پہنچاتا ہے, اور روحانی بیماریاں انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہیں. اس لیے یہ آپریشن کرنا یہ براہ راست اللہ کرتے تھے. فاقوتیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین, یہ سارے زہریلے پھولوں کا اللہ پاک نے آپریشن کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمیہ کا یہ تقاضا تھا کہ زہریلے پھولوں کا آپریشن ہو جائے. اگر یہ پہنچے تک کا ہاتھ نہ کاٹا تو یہ زہر پورے بدن پر پھیل جائے گا. پورے بدن پر رحم یہ ہے کہ پہنچے تک ہاتھ کاٹ دیا جائے, پورے بدن پر یہ رحم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے فاقوتیا دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین, ان ظالموں کا زہریلے پھولوں کا اللہ نے آپریشن کر دیا, کیونکہ ربوبیت عالمیہ کا تقاضا یہ تھا. کسی کا آپریشن پانی سے, کسی کا ہوا سے, کسی کا زلزلے سے, کسی کو دھڑک سے دھسا کر, کسی کو ڈبا کر اللہ پاک آپریشن کرتے رہے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس لیے آپ کی بات کے نہ ماننے والے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہوں گے, اب اللہ پاک نے طے کیا کہ ان سب کا ایک دم سے اللہ پاک آپریشن نہیں کریں گے ایک ساتھ میں, بلکہ اللہ پاک نے مدینہ منورہ میں آ کر آیتیں اتاری مکہ مکرمہ میں تو اللہ نے منع کر دیا تھا, الم تیرا الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. مکہ مکرمہ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ظالم کافر لوگ تمہارے پر ہاتھ ڈالے تو تم اپنے ہاتھ کو روک لو، لیکن چونکہ تمہاری روحانیت کے اندر طاقت پیدا کرنی ہے تو جان اللہ کے حکموں پر لگانے کی مشق کرنے کے لیے نماز کو پڑھو، اور مال کو اللہ کے حکموں پر لگانے کی مشق کرنے کے لیے زکات کو پڑھو، تاکہ تمہاری اندر کی روحانیت جو ہے وہ طاقت والی بن جائے. اس کے بعد جب مدینہ منورہ گئے اور وہ روحانی طاقت والی بن گئی تو اب اللہ پاک نے اجازت دے دی کہ ان زہریلے پھوڑوں کا آپریشن ڈائریکٹ میں کروں، اس کے بجائے تم لوگ کرو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اب تم کو اجازت ہے. یہ مدینہ منورہ میں آیت کریمہ اتری، اس کے بعد بھی سارے واقعات اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کے، بدر کے، احد کے، خندق کے سارے واقعات پھر ہوئے. آج کیا دن دیکھو میرے محترم دوستو، امانت داری والی بات ہے کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری امت کے حوالے کیا تھا، یہ دعوت والا کام چھوٹ جانے کے تین بڑے بڑے نقصان ہوئے، اور جب دعوت والا کام چالو تھا تو تین بڑے بڑے فائدے تھے. ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ ایمان میں آتے تھے دھڑا دھڑ، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہ 100% دین پر عمل کرنے والے تھے، اور تیسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کے دینی عمل کے اندر روحانی طاقت تھی. جب ان کا کوئی معاملہ اٹکتا تھا تو وہ قرآن حدیث میں اعمال کو دیکھتے تھے اور اعمال کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کرتے تھے. ان کے نزدیک چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ اللہ پاک نے فرعون کی حکومت اور قارون کا مال اور حامان کی وزارت اس کی کوئی حیثیت نہیں رکھی، یہ سارے کے سارے بے حیثیت ہے. فرعون نے پورے مصر کے اندر بم مچا رکھی تھی اور دیوار پیدا کر رکھا تھا، اور بنی اسرائیل خود تکلیفیں اٹھا اٹھا کر اپنے اندر روحانی طاقت پیدا کر رہی تھے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں. جب اللہ پاک نے یہ طے کیا کہ مصر کو دین سے آباد کرنا ہے تو اللہ پاک نے پہلے جالے صاف کیے. اللہ جو عذاب کا ایک جھاڑو آیا اور فرعون کا ملک کا جالا صاف ہوا، اور اللہ جو عذاب کا دوسرا جھاڑو آیا اور حامان کا وزارت کا جالا صاف ہوا، اور اللہ کے عذاب کا تیسرا جھاڑو آیا اور قارون کا مال کا جالا صاف ہوا، ان سارے جالوں کو صاف کیا. آج بھی اگر اس دنیا کو دین سے آباد کیا جائے اور پورے عالم کے اندر تعلیم پہلتے اللہ کا ذکر، ایمان کی مجلسیں، قرآن کی تلاوت، کرنے کی دعوت، نمازوں کا اہتمام، اکرام مسلم، اخلاق کا برتنا، نیتوں میں اخلاص سے پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور ہر ایک کو دعوت پر کھڑا کر دینا، آج بھی اگر کیا تو اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے. اللہ جب دنیا میں دین کو آباد کرنے کا ارادہ کرے گا تو اللہ پاک ان سارے جالوں کو صاف کر دے گا اور پورے عالم کے اندر دین زندہ ہوگا. لیکن ان جالوں کو کب صاف کرے گا یہ ہم نہیں جانتے، ہمارا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے. میرے محترم دوستو، ساری دنیا کو جا کے دعوت دو کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو میرے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا، اور جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو ساری سیکورٹی موجود ہوگی، اور گوروں اور کالوں میں جوڑ کرانے کی تقریر کرنے کے لیے بڑے سے بڑا عہدے دار جا رہا ہوگا، اور اس کے پاس ایک بھی طاقت ہوگی، اور 30 ملکوں کو فخر تھا کہ ایک بھی طاقت والا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت ہوگی، اور فخر کے ساتھ ان کی تقریریں ہوا کرتی تھی. لیکن اللہ پاک نے بتایا کہ سارے حفاظت کے انتظامات تھے اور پستول کی ایک گولی اسے لگی تو اس کی ایٹمی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکی، تو اے 30 ملکوں، اس کی ایٹمی طاقت تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، برباد کرنا اللہ کا کام ہے، زندگی کا بنانا اللہ کا کام ہے، زندگی کا بگاڑنا اللہ کا کام ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ پہ، پہ, موت اور حیات اللہ کے ہاتھ پہ, کرتا دھرتا صرف اللہ کی ذات ہے. اس دعوت کو لے کر تم بازاروں کے اندر بھی پھرو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. اور یہ جو میں مکڑی کے جالے کہتا ہوں, یہ میری بات نہیں اللہ کی بات ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تو میرے محترم دوستو, میں آپ حضرات ایک بات کہتا ہوں کہ دعوت کا کام جب چالو تھا تو تین بڑے بڑے فائدے, ایک تو دوسرے دین میں آتے تھے, بڑے ایمانداری ایمانداری بنتے تھے. دوسرا فائدہ ہے کہ جتنے مسلمان تھے پورے دین پر چلتے تھے. تیسرا فائدہ یہ کہ دین میں روحانی طاقت ان کو ملتی تھی, اور کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ان کے عمل سے وہ حل ہوتا تھا. اور جب یہ دعوت کا کام امت سے چھوٹ گیا تو اس کے تین نقصان ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ دوسروں کا ایمان میں آنا بند ہو گیا. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جتنا کلمہ بڑھنے والے ہیں ان کے اندر سے اعمال نکل گئے, یہاں تک کہ 90% مسلمان بغیر نماز کے آج مر رہا ہے. پھر آگے معاشرت اور معاملہ کا بھی کچھ پوچھو ہی مت. دو نقصان ہوئے. تیسرا نقصان یہ ہوا کہ جو اعمال کرتے ہیں دعوت کے چھوٹنے کی بنا پر, ان اعمال کے اندر کی طاقت نکل گئی. ان اعمال کے اندر کی طاقت نکل جانے کی بنا پر اپنے مسئلوں کا حل نماز سے کرنا سمجھ میں نہیں آتا, اپنے مسئلوں کا حل اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے کرنا سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ مسئلوں کا حل ملک اور مال کے اندر سمجھ میں آنے لگا. یہ اندر کا ایمان جو ہے بالکل کمزور ہو گیا دعوت کے چھوٹ جانے کی بنا پر. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت کے کام کو چالو کرنا ہے پوری امت کے اندر, اور تین طرح چالو کرنا ہے, ایک تو زبان سے, ایک عمل سے, ایک اندر کی کیفیات سے. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. اس سے بھلا اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو, ایک تو زبان سے دعوت دینی, وعمل صالحا, اور ایک جگہ عمل سے دعوت دینی. عمل خود دعوت بنے گا لوگوں کے لیے. وقال انني من المسلمین, اور باوجود عمل سے دعوت دینے کے اس میں یہ نہیں آتا بڑھائی, دیکھو میں کیسی اچھی تقریر کرتا ہوں, دیکھو میری زندگی کیسے عمل باری ہے. نہیں, بلکہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ تواضع اور عاجزی بھی ہو. تو یہ کام جب پورے عالم کے اندر کرو گے تو آج پوری دنیا پریشان ہے. آج کسی کی جان, کسی کا مال, کسی کی آبرو محفوظ نہیں, چاہے مشرقی ملکوں کے ہوں, چاہے مغربی ملکوں کے ہوں, چاہے پبلک کے آدمی ہوں, چاہے عہدیدار ہوں, سارے کے سارے پریشان ہیں. ان کے وہ رحم کرنا ہے. ارے تمہیں تو غصہ آتا ہوگا, تمہیں تو غصہ آتا ہوگا, لیکن میں تم سے کہوں گا کہ نبیوں کی زندگی دیکھو گے تو ان کو رحم آتا تھا اسوں پر. ہمیں رحم کرنا چاہیے ان لوگوں پر. مر مر کے بھی یہی دوزخ کے اندر جا رہے ہیں, اور دنیا کے اندر بھی جان مال اور آبرو ہر ایک کی, کسی کی محفوظ نہیں, سب پریشان ہیں. اگر یہ کام چالو ہوا اور امن ان کے سامنے آیا تو میں سچ کہتا ہوں کہ قومی کی قومی اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آنے یہ کوئی مشکل نہیں. اللہ قادر مطلق ہے. میں ہی کہتا ہوں تلوار ٹائی کے لیے اٹھا دے. ابھی اینٹی بائیوٹک کی گولیاں تو دی نہیں, ابھی اخلاق کا اوائنٹمنٹ تو کیا نہیں, پر کچے پر تلوار اٹھا دو گے, آپریشن کچے پر کو مارے گا, منہ پر مارے گا اچھی طرح سے. بس ذہن میں آ گیا 12,000 کیسے ہوں گے تو دیکھ. نہیں ہوں گا اس طرح سر الفام کروں گا. 12,000 چھوڑے بنا, ہونے کی بنا پر مغلوب نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے 12,000 کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 کو اکثریت میں لے گیا. 12,000 اکثریت میں آ گئے. شرم آنی چاہیے اور غیرت میں دور بولنا چاہیے
کہ کروڑوں مقدار میں ہوتے ہیں, ہم اقلیت والے ہیں, ہمارا حق ادا کرو. اے بے شرم, کہیں کہ تجھے ڈوب مرنا چاہیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کو اقلیت سے نکال رہے ہیں, وہ صفات اپنے اندر پیدا کر کہ جن صفات پر اللہ میں مدد بھی آتی ہے. ذہنوں کے اندر یہ بھی آتا رہتا ہے کہ یار چاروں طرف دعوت کا کام خوب ہو رہا اور پھر بھی نہ تو ہدایت پھیل رہی اور نہ ہی بے ایمانوں کی جڑ کٹ رہی. میری بات سن لو, چار منزلیں ہیں. پہلی منزل تو ہے وجود دعوت کی, دوسری منزل ہے وقفہ تربیت کی. تربیت کیسے ہوگی پورے بیان کے اندر میں اتار چڑھاؤ بیان کرتا رہا آپ حضرات کے سامنے. تکلیفوں میں صبر, نعمتوں میں شکر, یہ بات عرض کر دی. یہ دو کام کرنے کے ہمارے ہیں. وجود و دعوت, پوری امت کو دعوت پر کھڑا کرنا ہے. دوسرا کام وقفہ تربیت, اتار چڑھاؤ آتا رہے گا. اس اتار چڑھاؤ کے اندر ہمیں نبوی طریقہ لینا ہوگا, ہمیں قرآن کو دیکھنا ہوگا, ہمیں حدیثوں کو دیکھنا ہوگا, ہمیں صحابہ کے واقعات کو دیکھنا ہوگا, صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا. ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے, صحابہ کے بغیر ہم قرآن حدیث کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے, ایک تو یہ کہتا ہے وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, نبی کریم صرف کے پیچھے پیچھے چلو تو تم کو راستہ ملتا رہے گا. وَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور ایک قرآن یہ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اخلاص کے ساتھ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلو. قرآن کہتا ہے اخلاص کے ساتھ صحابہ کے پیچھے پیچھے چلو. یہ قرآن کہتا ہے. ابن عسیر جو تاریخ کی کتاب ہے وہ نہیں کہتی, یہ قرآن کہتا ہے. وَاتَّبِعُوهُ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ, اگر حضور اکرم صحابہ کے پیچھے پیچھے تم چلو گے اخلاص کے ساتھ تو اللہ پاک تم سے راضی ہو جائے گا. اب رہے یہ نامناسب واقعات, یہ نامناسب واقعات تو اس لیے ہوئے تاکہ کون سے واقعے پر اللہ کی مدد آتی ہے, کون سے واقعے پر اللہ کی مدد اٹھتی ہے. اللہ کی مدد احد کے اندر کیوں اٹھ گئی وہ باتیں بتا دی. ایک تو آپس میں کشاکش ہوئی, ایک یہ کہ بات نہیں مانی, ایک یہ کہ رائےوں کے اندر ڈھیلے پڑ گئے, ایک یہ کہ دنیا کا ارادہ کیا. یہ چار باتیں. حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر واسیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. میرے محترم دوستو, اور حنین کے لیے بات بتائی, بدر کے اندر تو اللہ پاک کی آزمائش تھی, سامان دوسروں کو دیا. حنین کے اندر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش یہ تھی کہ سامان اپنوں کے پاس تھا, 12,000 مسلمان تھے, خوب سامان بھی تھا, پیسے بھی خوب تھے. تو بعض لوگوں کے ذہن میں بات آئی کہ ہم تو بدر کے اندر ایک تہائی اور جیتے, تب تو ہمارا دشمن ایک تہائی تو کیوں نہیں جیتے گے. نگاہ اللہ سے ہٹی اور اپنے پر آئی, فوراً اللہ کی مدد جو تھی وہ رک گئی, اٹھ نہیں گئی بلکہ رک گئی, اور ایسی رکی کہ ہیبت مسلمانوں میں آ گئی. مسلمان سارے بھاگ گئے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے, سب بھاگ گئے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, انا النبی ولا کذب, انا عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں جھوٹی بات نہیں, اور میں عبد المطلب جیسا بہادر کی اولاد میں ہوں. کچھ لوگ آ گئے, اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہے, اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں. بس بھائی پھر اتر رہی اللہ کی مدد. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم
فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
اللہ نے بہت سی جگہ مدد کی, اللہ نے حنین میں بھی کی, لیکن تمہارے مجمعے کا زیادہ ہونا نہیں تمہیں عجب کے اندر ڈال دیا. کثرت کو تمہارے مجمعے کا زیادہ ہونا تمہارے کام نہیں آیا, زمین تنگ ہو گئی, پیٹ پھیر کر بھاگے, بس وہ ذرا متوجہ کر نکال اللہ پر گئی تو پھر اللہ تعالیٰ مدد لائے.
ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین.
پھر اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کیا اور وہ لشکر اتارا جو دکھائی نہیں دیتا, اور وہ جو کافر لوگ تھے اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا, اور اسی طرح اللہ قیامت تک کرتا رہے گا. تو بدر نے بتایا کہ مدد کیسے آئی, احد نے بتایا چار باتوں سے مدد اٹھ گئی, بدر نے بتایا تین باتوں سے مدد آ گئی. لیکن بدر کے اندر ایک بات اللہ پاک نے اور بتائی کہ دیکھو تم پر مدد تو آ گئی, لیکن مدد آ جانے کے بعد تم لوگ ابو جہل کے مجمع جیسے مت بننا, ان کے اندر تین خرابیاں تھیں. او مدد کے لینے والوں, او اللہ کے دین کے کام کرنے والوں, تم لوگ ان بگڑے ہوئے جیسے مت بننا. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ. اے مسلمانوں, سب سے پہلا خطاب تو صحابہ پر تھا, اے مسلمانوں ان لوگوں جیسے مت بننا, ابو جہل کے مجمع جیسے, کہ جو اپنے مقام سے نکلے تو تین باتیں ان تھی, ایک تو اکڑ مکڑ, اور ایک دکھاوا, اور ایک دین کے کام میں رکاوٹ, صرف ابھی بات کے منوانے کے لیے. اکڑ مکڑ, دکھاوا, رکاوٹ. بلا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس, بطر اکڑ مکڑ, ریاء الناس دکھاوا, ویصدون عن سبیل اللہ, اور دین میں رکاوٹ ڈالنے والے. یہ اللہ کا خطاب ہے. تو دین کے کام کرنے والے ان کے اندر اکڑ مکڑ نہ ہو, ان کے اندر دکھاوا نہ ہو, اور ان کے اندر دین میں رکاوٹ ڈالنا نہ ہو. اپنی بات کے منوانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنا, اور ایک دوسرے کو تو مہینے کرنا, اور ساری دنیا تماشا دیکھے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ خوب مل جل کر محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ کی ذات سننے جگہ چاروں طرف سے اللہ کا دین پھیلنے کی امید ہے. حنین بن اللہ, اچھا حنین میں ایک بات اور بتائی, حنین میں ایک بات اور بتائی, دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو. دین کے جو کام کرنے والے ہیں, دیکھو اس بات کو بھولنا میں جو میں کہہ چکا, وہ یہ کہ دعوت کی لائن کی اینٹی بایوٹک, اخلاق کی لائن کا اوئنٹمنٹ, یہ پورے عالم کے اندر اس امت میں ہمیں پیدا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے. جب یہ ہوگی انشاءاللہ, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, امید ہے کہ تلواروں کے بغیر چاروں طرف اللہ کی بات ماننے والے تیار ہو جائیں گے. جب چاروں طرف اللہ کی بات کے ماننے والے اور اللہ کی بات پر چلنے والے تیار ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ بگڑے ہوئے لوگ بھی ہوں, وہ تو ہر زمانے میں رہتے ہیں. جب سارے اللہ کی بات کے ماننے والے اور اخلاق کے کرنے والے جب ہو جائیں گے, تو پھر ہمارے سارے جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو علماء کرام ہیں, یہ مل کر پھر کہیں گے کہ پوری دنیا کا ایک بڑا ہونا چاہیے. یہ لوگ خود کریں گے, یہ ہمارے تمہارے کرنے کے کام نہیں. جب چاروں طرف سب کے اندر دین ایمان آ جائے گا, اخلاق آ جائیں گے, تو پھر ہمارے علماء اور ہمارے مفتی اور ہمارے جتنے بڑے جو ہیں وہ سارے کے سارے کو کوشش کریں گے بے ایک کو بڑا بنانا چاہیے. اب وہ چلے گئے مثال کے طور پر گورو چودھری کے پاس, اور گورو چودھری کو جا کے دیکھا کہ بھائی اس کو ہی بڑا بنانے, تو دیکھا مسلح بچھا کر وہ ہچکیاں مار مار کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اے اللہ قیامت کے دن تیرا کیا ہوگا, وہ رو رہا. جب نماز سے فارغ ہو چکا مثلاً, تو سب کہیں گے کہ آپ پوری دنیا کے بڑے بن جائیے. بولو نہیں, توبہ توبہ, میں بڑا نہیں بنوں گا, مجھے تو اپنا ہی فکر, ساری پبلک کا قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. ارے قیامت کا دن بڑا بھاری دن ہے, جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں سارا لکھا جاتا ہے اور وہ سارا اللہ کے سامنے پیش ہوگا. بکل انسان الجما ہوتا رہو ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انسان کا بھلا اور برا عمل اس کے گلے کا ہار بنتا ہے اور قیامت کے دن دفتر کھول کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنا دفتر تو پڑھ لے اور اپنا حساب تو خود کر لے, دفعات جرم کیا ہے یہ تیرے نامے عمل میں دیکھ لے اور کس جرم کی کیا سزا ہے یہ قرآن میں دیکھ لے جو شی الہی کے بعد لٹکا ہوا ہے اور اپنا حساب خود کر لے. امید ہے اللہ سے کہ گورا چودھری بھی روتا ہوا ملے گا, بشرطے کہ پورے عالم کے اندر دعوت کا کام ہوا, اخلاق آئے, عبادت آئی, لوگوں میں انسانیت آئی, لوگ بھلے بن گئے, آخرت کا فکر ہوا, چوری ڈکیتی دور ہونے لگی, وہ روتا ہوا ملے گا. اس لیے کہ پائے جو ہے نا پائے اگر تمہارے ہاتھ میں آئے تو جو کرسی نشین ہے جہاں پر گھماؤ کے گھومے گا. پبلک اگر دین والی بن گئی تو پھر پبلک کے چلانے والے جو انشاءاللہ یہ دین والے بن جائیں گے, اور اگر پبلک کو چھوڑ دیا اور صرف چلانے والوں کو پکڑا اور پبلک کو دوسروں نے غلط چلا دیا تو بھی جیسی پبلک ہوگی ویسے پبلک کے چلانے والے ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ترتیب اور ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کی ترتیب عوام میں کام کرنا تھا, اس کا یہ مطلب بھی انہوں نے خواص کو چھوڑا, خواص کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. استعداد اور صلاحیت ہر ایک کے اندر الگ الگ ہے. اور اس کے بعد یہ علماء کہنے لگے بھائی یہ تو تیار نہیں بڑا بننے کو, تو چلو لال چودھری کے پاس, وہ بھی ایسا ہی روتا ہوا ملا, ان کا میں بالکل نہیں کروں گا. اچھا چلو بھی کالے چودھری کے پاس, تو کالا چودھری بھی روتا ہوا ملا, ان کا بابا میں بالکل نہیں کروں گا, یہ تو بس میرا تو قیامت کا مجھے فکر ہو گیا. اب سارے علماء سارے مفتی مل کر کہیں گے تیار کوئی نہیں, جیسے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ نے بالکل تیار نہیں تھے لیکن زبردستی ڈالا اور انہوں نے ڈھائی سال کے اندر کتنا کام کر دیا. تیار تو کوئی نہیں تو پھر کسی پھر ذرا سوچ کے مشورہ کر کے بناؤ. ارے مشورہ کرو, زبردستی کرنا پڑے گا, اللہ وہ دن دکھائے. آج انشاءاللہ لڑائی جھگڑے کے بغیر قومی یہ قومی اور ملک ملک ایمان کی طرف آ جائے یہ اللہ پاک سے امید ہے. نہیں اس میں ہمیں کام کرنا پڑے گا. اب میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں, بیان تو چلتا ہی رہے گا لیکن اب ختم کر رہا ہوں, اور آپ لوگ مجمع کو جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے اللہ کا فضل و کرم مجمع کے اندر ذرا برابر مجھے تھکاوٹ نہیں معلوم ہوتی اور سستی نہیں معلوم ہوتی. جہاں تک میری نگاہ جاری یہ تیز بگاو رہے تو بتا سکیں گے کہ کیا ہے حقیقت. ایک بات بیان کر کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. دین کے کام کرنے والے اگر اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو پھر وہ اثر پڑے گا. جیسے پہلی منزل اور پہلا مرحلہ وجود دعوت, دوسرا مرحلہ وقفہ تربیت جس کی تفصیلات میں نے بتائی, پھر تیسرا مرحلہ خدا کی غیبی مدد. جب خدا کی غیبی مدد آئے گی تو چوتھا مرحلہ اہل باطل تین قسم کے ہو جائیں گے. اہل باطل ایک دو جو سلیم الفطرت ہوں گے وہ ہدایت پر آ جائیں گے, اور دوسرے سر بگو ہو جائیں گے, ہدایت پر نہیں آئیں گے, جیب جائیں گے گھبرا جائیں گے, اور تیسرے ہر دھرمی والے ہوں گے. وہ ہر دھرمی والے رکاوٹ ڈالیں گے, بلکہ ساتھ ساتھ کہوں وہ چھا جائیں گے. جو ہر دھرمی والے بگڑے ہوئے اہل باطل وہ چھا جائیں گے, چھا جائیں گے, چھا جائیں گے. کیسے چھا جائیں گے؟ جیسے بارش کا پانی گرتا ہے نالیوں اور نالوں میں پانی چلتا ہے تو اوپر کوڑا کباڑا چھا جاتا ہے, اور جیسے سونا چاندی کا زیور تانبے پیتل کا برتن آپ کو بنانا ہے تو نیچے سے آپ نے آگ لگائی تو میل کچیل سونے چاندی اور تانبے پیتل پر چھا جاتا ہے. تو میرے محترم دوستوں اہل باطل کوڑے کباڑے اور میل کچیل کی طرح اوپر چھائے ہوئے ہوں گے اور نیچے حق ہوگا. سونے چاندی اور پانی کی طرح حق نیچے ہوگا اور اہل باطل حق کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے. اور بعد میں اللہ کیا کرے گا, جیسے کوڑا کباڑا اور بیل کچل پھینک دیا جاتا ہے اس طرح اللہ پاک اہل باطل کو پھینک دے گا اور حق دنیا کے اندر باقی رہے گا. جیسے فرعون اس کا لشکر کوڑے کباڑ اور میل کچل کی طرح چھا گیا, اللہ پاک نے پھینک دیا اور بنی اسرائیل سارے سرم باقی رہے دین کے کام کرنے والے. اسی طرح جالوت کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا گیا, اللہ پاک نے اسے پھینک دیا اور تالوت ان کے ساتھی باقی رہے اور کام کیا. بدر کے اندر ابو جہل اور اس کے ساتھی کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا گئے, اللہ پاک نے پھینک دیا اور سونے چاندی اور پانی کی طرح صحابہ باقی رہ گئے اور کام کیا. خندق کے اندر قبیلے بنی غصفان اور بنو نذیر کے یہودی چھا گئے, اللہ نے پھینک دیا دین کے کام کرنے والے بچے. دور فاروقی کے اندر قیصر اور کسرا اپنے لشکروں کے ساتھ صحابہ پر چھا گئے, کوڑے کباڑے بیل کچل کی طرح, اللہ نے ان کو پھینک دیا اور صحابہ باقی رہے. اسی طرح صلاح الدین ایوبی اور ان کے چند ساتھیوں پر 14 جگہ کے بڑے بڑے کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا گئے, اللہ پاک نے پھینک دیا اور صلاح الدین ایوبی باقی رہے اور بیت المقدس والا مسئلہ حل ہوا. اسی طرح قیامت سے پہلے دجال کے لشکر کے ساتھ پورے عالم پر کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا جائے گا, لیکن اللہ پاک اسے پھینک دیں گے اور دین ایمان والے باقی رہیں گے. اخیر کے اندر یاجوج ماجوج پورے عالم کے اندر کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا جائیں گے, اللہ پاک انہیں پھینک دے گا اور دین ایمان والے باقی رہیں گے اور برکتوں کا ظہور ہوگا اور چاروں طرف دین پھیلے گا. اور یہ بات آج بھی اللہ کرنے پر قادر ہے اگر یہ جو پوری تفصیل بتائی یہ کام اس طریقے سے کیا. اور یہ بات میں نہیں کہتا, یہ بات میرا اللہ کہتا ہے, قرآن میں کہتا ہے, انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا, آسمان سے پانی برسا, نالیاں نالے چلے اور کوڑا کباڑا چھا گیا. يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله, اور سونا چاندی کے زیور بنانے کے لیے جو تپایا جاتا ہے آگ سے تو میل کچل اوپر چھا جاتا ہے. وہ جو میں نے کہا نا روحانی وحی کی بارش جب ایمان کے اور ہدایت کے بیج پر پڑے گی تو درخت تیار ہو جائے گا, اور اس پہ الہی کی آگ جب دل میں لگے گی تو چاروں طرف سے درخت کے ختم کرنے والی خرابیاں تکبر حسد وغیرہ یہ صاف ہو جائے گی. یہاں پر بھی آگ اور پانی کی مثال میرے اللہ نے دی. آگے اللہ کیا کہتے, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے کہ باطل کوڑے کباڑے میل کچل کی طرح چھا جائے گا اور حق پانی اور سونے کی سونے چاندی کی طرح نیچے ہوگا. لیکن بعد میں کیا ہوگا, کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء, وہ کوڑا کباڑا اور میل کچل یہ پھینک دیا جائے گا. اسی طرح اہل باطل ان کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا. فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض
اور لوگوں کو نفع دینے والا پانی اور سونا چاندی اور لوگوں کو نفع دینے والی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائی پاک زندگی یہ دنیا کے اندر باقی رہے گی اور یہ کوڑے کباڑے اور میل کچیل اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں کا ناپاک پھینک دے گا. کذالک یضرب اللہ الامثال, اللہ اسی طرح مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے, نیچے خالص پانی ہو اور نیچے خالص سونا چاندی اور تانبا پیتل ہو تو اوپر والا میل کچیل کوڑا کباڑا پھینک دیا جائے گا, اور اگر نیچے خالص پانی نہ ہو اور خالص سونا چاندی نہ ہو بلکہ اس کے اندر بھی کوڑا کباڑا اور میل کچیل ملا ہوا ہو تو ملاوٹ والا سونا چاندی اور ملاوٹ والا پانی نیچے رہے گا اور خالص کوڑا کباڑا میل کچیل یہ اوپر رہے گا. برا مت ماننا. اچھا کوڑا کباڑا میل کچیل دین کے کام کرنے والوں میں کیسے آئے گا؟ دو باتوں سے, ایک دنیا طلبی اور ایک خود غرضی. اگر دنیا طلبی اور خود غرضی آ گئی دین کے کام کرنے والوں میں تو سمجھو کوڑا کباڑا میل کچیل آ گیا, پھر وہ خالص کوڑا کباڑا یہ اوپر رہے گا. اچھا دنیا طلبی اور خود غرضی کے بارے میں ایک آسان طریقہ میں بتا دوں اپنے بارے میں, تو ہر آدمی یہ فکر کرے کہ میرے اندر جو دنیا طلبی کتنی ہے اس کو میں نکالوں, کوشش کرے توبہ کرے, اور دوسرے کے بارے میں یہ خیال نہ لا دے کہ یہ دنیا طلبی اور خود غرضی کے لیے کر رہا ہے, اس کے بارے میں خوش فہمی اور اپنے بارے میں بدگمانی. اگر اسے چلتے رہے تو آپس میں محبت ہوگی. حنین کے اندر جب خوب مال آیا, بکریاں بھیڑ اونٹ خوب آئے, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مؤلفۃ القلوب کو بلایا, انہوں نے دیکھا ارے اتنی بکریاں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانوس کرنے کے لیے بکریاں دی, بکریاں دی. حنین کا تو عجیب قصہ ہے, حنین کا اور حدیبیہ کا دونوں قصے عجیب و غریب ہیں. دیکھو 13 سال تک لڑائی, پھر 5 سال تک لڑائی, 18 سال تک خندق تک لڑائی ہوئی, 19واں سال حدیبیہ کا, اس کے اندر صلح ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا بات کرنے کے لیے, حمودہ کر دیا آئے حدیبیہ میں, دیر ہو گئی, غلط خبر مشہور ہوئی کہ شہید کر دیا جتنے مسلمان جو بیت ہو گئے درخت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان دینے پر. جب یہ خبر ملی ان بے ایمانوں کو کافروں کو, وہ گھبرا گئے کہ اگر منہ کی کھا چکے تھے وہ خندق میں, کمر ٹوٹ چکی تھی ان کی, وہ گھبرا گئے اور گھبرا کر اور صلح کرنے آئے. اب یہاں پر جو مسلمان تھے انہوں نے کہا صلح کرے تو دبل طریقے پر کرے, سارے گھبرائے ہوئے آئے ہیں, ٹائٹ رہ کر صلح کرے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے دب کر صلح کی, جو گلے کسی نے نہیں اتری, لیکن مان لیجیے دب تھی, گلے اترے اترے ہمیں تو مان لیے, بہت ہی دب کر صلح کی. اور اخلاق برتنا طاقت کے باوجود اس میں کبھی نہیں سمجھے گا خوشامد, اگر نرمی کرنا باوجود طاقت کے یہ اخلاق سمجھے جائیں گے, اور اگر گھبراہٹ کے مارے کمزوری کے مارے اخلاق برت رہا ہے تو یہ خوشامد. اللہ پاک خوشامد والے اخلاق سے ہمیں بچا دے اور اللہ پاک اخلاق کی حقیقت دے. بہت دب کر صلح کر دی, 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی, صاحب آگے گلے بالکل نہیں تھے, راستے میں سورہ فتح حاضر ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. مصلحت اس میں کیا تھی کہ ذرا میل جول ہوگا, مسلمانوں کا اور کافروں کا میل جول ہوگا, تو خوب میل جول ہوا تو ان بے ایمانوں نے مسلمانوں کے اخلاق معاشرت معاملات عبادات ایمانی طاقت یہ دیکھی, کیونکہ پہلے تو دور دور رہے 18 سال تک, اب یہ لوگ قریب ہوئے مانوس ہوئے. لیکن ہر دھرمی والوں نے پھر معاہدہ توڑ دیا, ہر دھرمی والوں نے معاہدہ توڑ دیا. اب 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں تو 10,000 کا مجمع مسلمانوں کا تھا, 19 سال حدیبیہ تک تو 1500 مسلمان تھے 19 سال میں، جب آپس میں لڑائی جھگڑے اور آپس میں نا اتفاقی تھی 19 سال میں، اور جب اخلاق برتنا شروع کیا اور ملنساری ہوئی تو 2 سال کے اندر 10,000 بن گئے. اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے 10,000 کے مجمع کے ساتھ، پھر اخلاق برتے تو سارا مکہ اسلام کے اندر داخل ہوا، تو سارے قبیلے داخل ہوئے. 1 سال سن 9 ہجری میں تبوک میں چلے تو 30,000، 19 سال میں 1500، 2 سال میں 10,000، 1 سال میں 30,000. اب جو حجۃ الوداع کا موقع ہے سن 10 ہجری میں، تو 1 سال میں 1.25 لاکھ سے زیادہ مجمع مسلمانوں کا بن گیا. رسول کریم صرف لیے ان کے حوالے کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. قیامت تک یہ رہے گا، جتنے بھی کام کرنے والے ہمارے یا دوسرے جتنے بھی کام کرنے، آپس میں ملنساری رکھے، آپس میں محبتیں رکھے، ایک دوسرے سے اخلاق برتے. حنین کے اندر بہت بال آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانوس کرنے کے لیے مولفۃ القلوب کو وہ مال دیا، اور وہ بکریاں بھی دی اور بھیڑ بھی دیے تاکہ یہ لوگ مانوس ہوں. مانوس ہوئے بڑے بڑے چودھری ہیں، مسلمان بنیں گے اسلام پھیلے گا. لیکن مدینہ منورہ کے انصار میں کچھ نوجوان، ان کی زبان پر یہ آیا، ان کی زبان پر یہ آیا کہ قربانیاں تو ہم سے دلوائیں اور مال آیا تو اپنی قوم کو دے رہے. یہ انصار کی بات نوجوانوں کی زبان پر آیا، اور ایک آدھ بڑی عمر کے بھی تھے. یہ سارے واقعات اس لیے ہوئے تاکہ قیامت تک اصول معلوم ہو. یہ اصول اسی سے معلوم ہوں گے. یہ جو اہل باطل ہیں نا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر قرآن حدیث پر ان کا عمل ہو گیا اور اوپر سے مدد آئی تو ہماری طاقتیں کچھ کام نہیں کریں گی. اس لیے انہوں نے چال چلی کہ قرآن کو ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے، صحابہ کا واسطہ نہیں لیں گے، کیونکہ صحابہ تو آپس میں لڑتے تھے، ان کا واسطہ نہیں لیں گے. یہ چال ہے، صحابہ سے ہٹ کر قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے تو غلط سمجھیں گے. یہاں تک کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی ڈبے میں سے نکال نکال کر کھائیں گے ڈائریکٹ قرآن سمجھنے والے. ارے کیوں، ان کا قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ تام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال. دیکھ یہ اہل کتاب میں بھرا نہیں بھرا، حلال ہوا نہیں ہوا، قرآن میں ہے. یعنی قرآن کا نام دے کر خنزیر کھا رہا. لیکن ہمارے ساتھی بھی بھولے باولے نہیں ہوتے، ان کا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر کھلم کھلا اللہ نے منع کیا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے ڈائریکٹ قرآن سمجھنے والا، وہ تو حضور کے زمانے کا خنزیر جو گندگی کھاتا تھا وہ حرام تھا، اور آج کا خنزیر اچھی غذائیں کھاتا ہے یہ حلال ہے. تو سارا حلال حرام کا محکمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا. یہ اہل باطل کی چال ہے، اور پڑھا لکھا مجمع ان کے ہاتھ میں آ گیا، نام قرآن کا اور زندگی قرآن کے خلاف کرا دی تاکہ اللہ کی آسمانی مدد ان پر نہ آئے، تاکہ ہم انہیں موڑی گاجر کی طرح کاٹتے رہے پوری دنیا میں. اور یہ کہتے رہے بدر اور روحد، بدر اور روحد خندق، بدر اور روحد خندق، یہ کہتے رہے اور ہم موڑی گاجر کی طرح کاٹتے رہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی مدد نہ آئے. تو یہ میں آپ حضرات کو کہتا ہوں، کان کھول کر سن لو، قیامت تک کے لیے سمجھنا ہے. ہمارے لیے قرآن ہے، حدیث ہے، اور صحابہ کی زندگی ہے، اس سے ہمیں اتار چڑھاؤ معلوم ہوگا. جب اللہ کہتا والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ، صحابہ کا اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی. خیر جب بہت مال ان کو دیا، چند نوجوانوں کی زبان سے آیا کہ قربانیاں تو ہم سے دلوائی اور مال اپنی قوم کو دے رہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کیا، اور جمع کرنے بعد تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم لوگ سارے اندھیرے میں نہیں تھے، میری وجہ سے تم کو اجالا ملا؟ کیا تم سارے کے سارے گمراہ نہیں تھے، میری وجہ سے ہدایت ملی؟ کیا تم سارے کے سارے جہنم کے گھڑے پر نہیں کھڑے تھے، میری وجہ سے تم کو جنت والا راستہ ملا؟ یہ ساری بات بتائی. سو انسان کا بے شک، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا. پھر بات بدلی اور بات بدل کے یوں فرمایا کہ اگر اے انسان تم لوگ یوں کہو کہ اے پیاری ندی تم کو جب دھکے پڑ رہے تھے ہم نے سینے سے لگایا, تم کو گالیاں دی رہی تھی ہم نے تمہارا اکرام کیا, اور انصار کے سارے جو کارنامے تھے اور جو انصار نے سہولتیں پہنچائی وہ گنوانی شروع کی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے ٹھہرایا, خود اوپر ٹھہرے تاکہ تکلیف نہ ہو. سردی کی رات پانی کے دو گھڑے پھوٹے, پوری کی پوری سہن جو تھے پانی سے بھر گیا, چھت پانی سے بھر گئی. انہیں فکر ہوا کہ نیچے پانی گرے گا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی, تو سارے کمبل ڈال دیے اور پوری رات ٹھٹھر کر بیوی بچوں نے گزارا. یہ انہوں نے تکلیفیں تم نے میرے لیے مہاجرین کے لیے اٹھائی. ساری میں ربی بہت کے اندر ہاتھ نہ آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہاں گیا میرا ساتھ, زندوں میں تلاش کرو انہیں تو مردوں میں جا کے تلاش کرو. زندوں میں نہ ملے, مردوں میں جا کر کہا کہاں ساری میں ربی, اللہ کے پیارے نبی کا پیغام لایا ہوں. ایک جگہ کراہنے کی آواز آئی, پورا بدن زخم سے بھرا ہوا, چہرہ بھی زخم سے بھرا ہوا, تلوار کے وار لگے ہوئے, اور کہا میں ہوں ساتھ, میری آخری وقت ہے. میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچانا کہ میری طرف سے اللہ کے پیارے نبی آپ کو ایسا بدلا دے جیسا کسی امتی کی طرف سے نبی کو ملتا ہے, کہ کیسا اچھا راستہ آپ نے بتایا, کیا شہادت کی موت مجھے مل رہی ہے. اور دوسرا پیغام میری قوم کو پہنچانا, حضرت صاحب کرے میری قوم جو انصار ہے مدینے والی ان کو میرا پیغام پہنچانا کہ اے انصار, اے میری قوم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ پائے. اگر کانٹا چبھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اگر تم سب کو اپنی جان دینی پڑے تو سارے مر جانا اور تمہاری لاشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف تڑپ رہی ہو. صرف ایک کانٹے سے بچانے کے لیے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا لگا اور تم میں سے کسی ایک کی آنکھ چمکتی رہی تو یاد رکھنا قیامت پہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھو. یہ اپنی قوم کو پیغام دیا. یہ سارے احسانات انصار کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کیا گنوائے. سارے کے سارے انصار رو رہے تھے ہچکیاں مار کر, اور یوں کہا کہ احسان تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے, ہمارا کوئی احسان نہیں. پھر آپ نے بات بدلی, تیسرے رخ پر بات کی, پھر یوں فرمایا کہ میں تمہاری زبانوں سے کیا سن رہا ہوں.
مورخہ 11 نومبر 1993 بمقام سالانہ اجتماع رائیون میں حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری صاحب بیان فرما رہے تھے بعد نماز مغرب.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.